أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. نفاق و منافق از نظر قرآن کریم موضوع بحث ہے. سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض آیات مربوط ہیں اس موضوع سے، اور خداوند تبارک و تعالی نے ہر تین طبقات کا ذکر قرآن کریم کی اس سورہ میں فرمایا ہے. مومنین کا ذکر ہے، کفار کا ہے، اور منافقین کا. اور بعض کی تکمیل کے لیے ہر تین ذکر مشاہدہ کرنا ضروری ہے، لیکن بعض مطالب تکراری ہیں، پہلے بیان ہوئے ہیں. سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سورہ 47 ہے. منافقین کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، آیا 16 اور اس کے بعد کے جو مطالب ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، بعض افراد ایسے ہیں جو رسول اللہ کی بات سنتے ہیں، باقاعدہ پابندی سے آتے ہیں، رسول اللہ کی واز سنتے ہیں، نصیحت سنتے ہیں، تبلیغ سنتے ہیں، درس سنتے تھے رسول اللہ کا. سن کر حتی اذا خرجو من اندے کا، پھر سب کے ساتھ درس کے خاتمے پر و گفتگو کے اختتام پر یا تبلیغ کے اختتام پر نکلتے تھے، باہر جاتے تھے. حتی اذا خرجو من اندے کا، بارگاہ رسول سے باہر جاتے. قالوا للذین اوت العلم، اور وہ لوگ جو جن کو علم عطا ہوا ہے ان کو جا کر کہتے، ماذا قال آنفا، یہ رسول کیا کہہ رہے تھے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئی کیا کہہ رہے تھے. باقاعدہ پابندی سے سنتے ہیں، شرکت کرتے تھے، ایک دن بھی غیر حاضر نہیں ہوتے تھے، اور ہر روز کا وتیرہ یہ تھا کہ باہر نکلتے اور جو اس گفتگو سے استفادہ کرتے تھے انہیں جا کر یہ کہتے تھے، ماذا قالا، یعنی اس رسول نے کیا کہا، نبی نے کیا کہا، ماذا قالا آنفا، کیا کہہ رہے تھے، ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا احواءہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے بند کر دیا ہے اور مہر لگا دی ہے، اور یہ اپنی خواہشات و ہوس کے تابع ہیں، اپنی ہوائے نفس کے تابع ہیں. یہ نہایت ان کی گستاخی و بے ادبی تھی رسول اللہ کے بارے میں، جیسا پہلے بیان ہوا مختلف آیات کے ضمن میں. منافقین کا ایک عمل امت کو رسول اللہ سے بدگمان کرنا تھا اور اعتماد کم کرنا یا ختم کرنا. مختلف مطالب نسبت دیتے جھوٹ سے، یا بعض دیگر اعمال جو صحابہ کی بعض کمزوریاں اٹھا کر منافقین رسول اللہ کے پیروکاروں کے درمیان یہ باتیں چھیڑتے، یا بعضوں کے حالات دیکھتے، مثلا اگر کوئی فقیر دیکھتے، غریب بھوکا، اس کو یہ کہہ دے کہ یہ کیسا نظام ہے، کیسی عدالت ہے کہ آپ بھوکے ہو، دوسروں نے کھانا کھایا ہوا ہے، آپ کا لباس نہیں ہے آپ کے پاس، یا صاف نہیں ہے، پھٹا ہوا ہے، اور دوسروں نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے، یہ عدالت نہیں ہے، انصاف نہیں ہے. اس طرح کے، ظاہر ہے جب ایک انسان بھوکا ہو اور اسے یہ بتایا جائے کہ تیری بھوک کا ذمہ دار یہ نظام ہے یا یہ امام ہے، یہ رہبر ہے، تو بھوکا پھر عقل سے کام نہیں لیتا، پیٹ سے کام لیتا ہے ہمیشہ، اور فوراً بدگمان ہو جاتا ہے کہ مجھے انہوں نے بھوکا رکھا ہوا ہے، یہ عدالت نہیں ہے. اس لیے روایات میں ہے کہ الفقر قاد ان یکون کفرا، فقیر بہت جلدی تکفیر کر سکتا ہے، منکر ہو سکتا ہے، چونکہ فقیر پر پیٹ کا غلبہ ہوتا ہے، دباؤ ہے، بھوک دباؤ ہے، شدید دباؤ کا دباؤ ہوتا ہے بھوک کا، افلاس. بھوک سے مراد فقط پیٹ کی بھوک نہیں ہے بلکہ ضروریات زندگی نہ ہونا. بے شک پیٹ بھرا ہوا ہو لیکن کپڑے نہ ہوں، جوتے نہ ہوں، گھر کا خرچہ نہ ہو، اور ضروریات زندگی نہ ہو، لباس نہ ہو، یہ سب اسی بھوک کے زمرے میں آتا ہے. تغلیباً اس کو بھوک ہی کہا جاتا ہے یا افلاس، شدید دباؤ ہوتا ہے اس کا. دباؤ میں آیا ہوا انسان ذہن سے کام نہیں لیتا، عقل سے کام نہیں لیتا، اس کا پیٹ فتوے صادر کرتا ہے اور ہر چیز کو ناعادلانہ سمجھتا ہے، ہر چیز کو بے عدالتی سمجھتا ہے، چونکہ اس کا پیٹ خالی ہے یا اس کا تن ڈھنپا ہوا نہیں ہے اور اس نے اپنے آپ کو معیار سمجھا ہوا ہے. منافقوں کا بہترین شکار یہ افراد ہوتے ہیں جو فقر کی وجہ سے دباؤ میں ہوں اور آمادہ ہوتے ہیں یہ منافقت کی تعلیم لینے کے لیے یا منافقت کے پروپیگنڈے میں آنے کے لیے. یا اسی طرح کوئی اور شخص اگر احساسات کے دباؤ میں ہو، فقر کے دباؤ میں نہ ہو، احساسات کے دباؤ میں ہو، وہ بھی منافق کے لیے آمادہ شکار ہوتا ہے. منافق آسانی سے اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اس کو بدگمان کر سکتا ہے، اسے بدبین کر سکتا ہے، اسے گمراہ کر سکتا ہے. یا ایسے عناصر جو سستی کا شکار ہوں اور سستی کی وجہ سے کوتاہی ہوتی ہو، ان سے ان کی کوتاہیوں اور وہ آمادہ ہوتے ہیں منافق کی تبلیغ کے لیے، واعظ کے لیے، ان پر منافق بہت جلدی اثر انداز ہو جاتا ہے، یہ کہنے کے لیے کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، آپ کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. مثلا جنگ میں پیچھے رہ گئے سستی کی وجہ سے، منافق اس کی سرزنش نہیں کرتا کہ آپ نے جنگ میں کوتاہی کی ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں دیکھا آپ کو نظر انداز کر گئے، آپ کو پیچھے چھوڑ گئے. انہیں جگانا چاہیے تھا آپ کو، آ کے اٹھا کے ساتھ لے کے جانا چاہیے تھا، آپ مومن بھائی ہیں ان کے، اور اپنے مومن بھائی کو دوسروں کو ساتھ لے گئے، آپ کو پیچھے چھوڑ گئے. سستی کو بھی رہبر کی کمزوری، یعنی فرد کی سستی یا سپاہ کی سستی رہبر کی کمزوری بتاتے ہیں. جس طرح نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے اپنی فوج لشکر کو کہ تم نے مجھے بدنام قرار دیا ہے. منافقین یہ نہیں کہتے تھے کہ سپاہ سست ہے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ علی فنون جنگ نہیں جانتے، یہ فوج لڑانا نہیں آتی ان کو. جس طرح سے مثلا نالائق شاگرد ہو اور استاد کو بدنام کر دے، لوگ یہ نہیں کہتے کہ شاگرد نالائق ہے، وہ کہتے ہیں استاد کو پڑھانا نہیں آتا. جتنے بھی فیل ہو جاتے ہیں بچے سکولوں میں، ان کے ماں باپ سب سکول کو بدنام کریں گے، استاد کو بدنام کریں گے، نظام کو بدنام کریں گے. یہ نہیں کہتے کہ بچہ ہمارا کمزور ہے، کہ انہیں پڑھانا نہیں آتا، انہیں سکھانا نہیں آتا. یہ منافقت کے لیے مناسب شکارگاہیں ہیں. اگر کوئی شخص کسی دباؤ میں ہے یا سستی میں ہے یا بے نظمی میں ہے یا فقر و فاقہ ہے، افلاس ہے، کسی لحاظ سے بھی اگر وہ دباؤ میں ہے، منافق فوراً پہنچتا ہے اس کے پاس اظہار ہمدردی کے طور پر، اور اس ہمدردی کا رخ اس طرح سے موڑتا ہے کہ تیرے ساتھ سراسر ناانصافی ہو رہی ہے، اور اس انصافی کا باعث و موجب یہ نظام ہے اور یہ رسول ہیں یا یہ رہبر ہیں. ایک بدگمانی لوگوں کے دلوں میں یہ پیدا کرتے تھے کہ رسول اللہ کے گفتگو سنتے، جیسا یہود نے یہ وتیرہ اپنایا تھا، منافقوں نے بعض چیزیں یہود سے سیکھی تھی، چونکہ ان کا رابطہ تھا در پردہ یہود کے ساتھ و مشرکین کے ساتھ، منافقین کا، اور بہت ساری چیزیں ان سے سیکھتے تھے. ابھی آج کی اس بحث میں بھی اس رابطے کی طرف اشارہ آئے گا قرآن کریم میں. یہود اپنے افراد کو، مخصوص منتخب افراد کو، یہ کہتے کہ آپ بظاہر مسلمان بن کر ان کی مجلس میں، گفتگو میں شرکت کریں، رسول اللہ کی باتیں سنیں اور دن بھر ان کے ساتھ رہیں، شام کو جدا ہو جائیں. یہ کہہ کر کہ ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آئی، یہاں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں تو کچھ حاصل نہیں ہوا، ایسے وقت ضائع کیا ہم نے. طول النہار ان کے ساتھ رہیں، مومنوں کے ساتھ رہیں، اور شام کو یہ کہہ کر جدا ہو جائیں کہ ان کے ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں تو عمر ضائع کرنا ہے، یہاں رہ کر تو انسان کچھ بن نہیں سکتا. چونکہ ایسے مبہم باتیں کرتے ہیں اور بے فائدہ باتیں ہیں، عمر ہماری ضائع کر رہے ہیں. یعنی قرآن پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہی تورات و انجیل پڑھتے ہیں جا کر، وہ زیادہ بہتر ہے، وہ کلاس اچھی ہے. اور جب کسی بھی، یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے اس بات کا کہ مثلا بہترین کھانا لگا ہوا ہو، ایک دو آدمی چھوڑ دیں کھانا، یہ کیا کھانا پکا ہوا ہے، وہی جن کو اچھا لگ رہا ہے ان کو بھی برا لگنا شروع ہو جاتا ہے نفسیاتی طور پر. تلقین پذیر ذہن و تلقین پذیر نفس فوراً متاثر ہوتا ہے، خود اپنی رائے نہیں رکھتا، یہ نہیں جواب دے سکتا کہ بھائی یہ تو بہت اچھا کھانا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو. جیسا میں نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ ایک دن حوضے میں کھانا کھایا میں نے، تو مجھے بہت اچھا لگا، وہ اتنا اچھا تھا کہ اسی وقت میں نے ان سے کہا کہ یہ جس نے پکایا ہے باورچی نے اتنی زیادہ مقدار میں اور اتنا اچھا کھانا، تو اسے تو انعام دینا چاہیے. اور آدھ گھنٹے بعد ایک نفر آیا اور اس نے آ کر کہا جی کہ کھانا بہت خراب پک رہا ہے کچن میں. میں نے کہا کب کا کھانا؟ کہا آج کا ہی کھانا، کسی نے کھایا نہیں ہے. وہ تو اتنا اچھا کھانا تھا، میں نے پوچھا پہلے کہ یہ کھانا بنا ہوا تھا؟ یہی کھایا، کہتے ہیں یہی کھایا. میں نے کہا وہ تو ایسا گھر میں کبھی کھایا آپ نے اتنا لذیذ کھانا؟ اتنا اچھا کھانا پکا ہوا کہ میں نے خود ارادہ کیا کہ اس بندے کو انعام دوں جس نے اتنی محنت کر کے بنایا ہے. یہ نفسیاتی اثر ہے. آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو کوئی خاص چیز نہیں کھاتے، یا کوئی سبزی یا دال یا گوشت، کوئی خاص چیز جو مفید بھی ہے اور عمومی طور پر پسند کی جاتی ہے، لیکن آپ میں سے بعض نہیں کھاتے ہوں گے. کیوں نہیں کھاتے؟ تلقین کی وجہ سے. کسی دسترخوان پر آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ شے آپ کو اچھی نہیں لگتی. مثلا بعض چکن نہیں کھاتے، کہتے ہیں جی ہم نہیں کھا. کیوں نہیں کھاتے؟ اچھا نہیں لگتا. اچھا لگتا ہے ان کو، انہیں کسی نے تلقین کی ہے کہ آپ چکن پسند نہیں کرتے. مثلا کسی کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے بیٹھے، بہن بھائی کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ، وہ چاہتا تھا اس کے حصے کی بوٹیاں کھا جائے، اس نے اس کو تلقین کی کہ آپ کو تو یہ اچھا نہیں لگتا، تو یہ وہیں پر جنٹل مین بن گئے کہ مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی، اور اس کے بعد قبول کر لیا کہ اچھی نہیں لگتی. جبکہ وہی چیز اگر کھائے اور اپنے ذہن سے اور اپنے مزاج اور حصے ذائقہ سے پوچھے، اس کی حصے ذائقہ اس کو کہے گی یہ بہترین ہے، لیکن تلقین کہہ رہی ہے نہیں آپ کو اچھا نہیں لگتا. یہ کمزوری ہے انسان کی، تلقین پذیر ہونا اور اپنے حص اور اپنے ضمیر سے بات نہ پوچھنا اور قضاوت صحیح نہ کرنا کمزوری ہے. کمزور لوگ عموماً پراپوگنڈے میں زیادہ آتے ہیں، افواہیں زیادہ سنتے ہیں، مرجفون ان کو زیادہ اپنا ہم نوا بنا لیتے ہیں. مثلا بہترین نظم ہو، اس بہترین نظم میں کہیں گے یہ کیا بے نظمی ہے، کیا نظم ہے یہاں پر، کچھ بھی نہیں ہے. وہ فوراً کہتے ہیں جب یہ سینئر آدمی کہہ رہا ہے بے نظمی ہے، تو پھر ہوگی بے نظمی. اگر میں نے کہا نہیں ہے بے نظمی، تو شاید میری صلاحیت پہ شک کرنا شروع کر دے. تلقین قبول کر کے ہم نوا بنتے ہیں. یہود اس نفسیاتی حربے سے استفادہ کرتے تھے لوگوں کو رسول اللہ سے دور کرنے کے لیے. دن بھر رہتے رسول اللہ کے ہمراہ، باتیں سنتے، آیات سنتے، وحی کی تلاوت ہوتی وہ سنتے، اور رسول اللہ کی ہدایت اور رہنمائی، اور شام کو یہ کہہ کر نکل جاتے کہ ہم تو جا رہے ہیں، یہاں رہنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. جو پیچھے بچ جاتے تھے تاکہ ان کے اندر تردید پیدا کریں، مسلمانوں کے اندر، مومنوں کے اندر تردید پیدا کریں کہ یہ اتنے سمجھدار یہودی، یہ جب جا رہے ہیں تو حتماً کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے جا رہے ہیں. یہی حربہ منافق بھی استعمال کرتے تھے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان منافقین میں سے کچھ یا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو آتے ہیں آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، استماع کرتے ہیں، حتی اذا خرجوا من عندک، اور جب آپ کے محفل سے نکلتے ہیں باہر، قالوا للذین اوتوا العلم، جن لوگوں کے پاس جنہوں نے استفادہ کیا ہے آپ سے، انہیں جا کر کہتے ہیں مخصوص، مثلا وہ لوگ جو رسول اللہ کی باتوں سے بہت متاثر ہوئے، اثر ہوا، ان کے پاس جا کر انہیں کہتے ہیں ماذا قال آنفا، کیا کہا انہوں نے، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں پڑا، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئی بات، یہی حربہ استعمال کرتے تھے. اور اگر وہ شخص جس کے ساتھ یہ گفتگو ہو رہی ہے وہ کمزور ہے، تلقین پذیر ہے، بائیں کہ اس نے کافی استفادہ کیا رسول اللہ کی گفتگو سے، لیکن اس منافق کی تلقین کی وجہ سے وہ بھی اس کا ہم نوا بن جاتا ہے کہ واقعی مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آئی، سمجھ کے کہتا ہے مجھے بھی سمجھ نہیں آئی، کہ کہیں یہ منافق مجھے نالائق نہ سمجھنا شروع کر دے، یہ نہ سمجھے کہ میری صلاحیت کم ہے اور مجھے یہ اندازہ نہیں ہوتا فائدے میں اور بے فائدہ بات میں. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے بند کر دیا ہے. دل روح کے نقطۂ فہم کو کہتے ہیں، قلب جس حس کے ذریعے یا جس قوت کے ذریعے انسان سمجھتا ہے، درک کرتا ہے، اسے دل کہتے ہیں. یہ سمجھنے کی صلاحیت پہلے کمزور ہوتی ہے، فی قلوبہم مرضن، اس کو بیماری لگتی ہے، وہ یہ بیماری بڑھتے بڑھتے آخر کار طبع اللہ ہو، ان کے دلوں کے اوپر صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، مہر لگ جاتی ہے، اس دل پر اب کسی بات کا اثر نہیں ہوگا، کسی نصیحت کا اثر نہیں ہوگا، یہ دل نہیں سمجھے گا کچھ بھی. وَتَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، خوب یہ دل جب رسول اللہ کی بات نہیں سنتا پھر کس کی بات سنے گا، اپنی خواہشات کی، اپنی ہوس کے تابع چلے گا یہ. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا، اب ایک ہی درس ہوا ہے اور دو طبقے بیٹھے ہوئے ہیں اس درس کے اندر، منافق اور مومن. منافق نے یہ تبصرہ کیا کہ ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آئی بات، کیا رہے تھے نہیں معلوم کیا کہہ رہے تھے، یہ منافق کا تبصرہ تھا. والذین اهتدوا، لیکن جو ہدایت یافتہ ہیں یا جو طالب ہدایت ہیں، ہدایت کے در پہ ہیں، مہتدی، زادہم ہدن، ان کی ہدایت میں اضافہ ہوا ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے سے، ان کی ہدایت بڑی ہے، اس میں افزودگی آئی ہے، اضافہ ہوا ہے اس کے اندر. وآتاہم تقواہم، اور ان کے اندر تقویٰ پیدا ہوا ہے یہ بات سن کر، یہ نصیحت یا گفتگو یا وحی و آیت سن کر ان کا تقویٰ بڑا ہے اور ان کی ہدایت بڑی ہے. اور منافق کہہ رہے مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ کہا کیا گیا، اور دوسروں کو بھی شکاک بنا رہا ہے، دوسروں کو بدبین و بدگمان کر رہا ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، یا تذکر ہے ان کو کہ یہ غافل متوجہ نہیں ہے نادان، کہ اگر ابھی موت آ جائے اور فرصت ان کے ہاتھ سے نکل جائے، یہ ہلاک ہیں، چونکہ جو فرصت انہیں ملی ہے اسے ضائع کر رہے ہیں، منافقت میں ضائع کر رہے ہیں. قرآن کریم نے بعضوں کو کہا ہے کہ ضال ہیں وہ مضل، گمراہ خود اور گمراہ کرنے والے، انہی کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ ناہی ہیں و نائی، نائی بھی ہیں اور ناہی بھی ہیں. نائی یعنی دور ہیں، خود ہدایت سے دور ہیں اور لوگوں کو ہدایت سے دور کرنے والے ہیں، راہزن ہیں ہدایت کے، ان کے مکڑی کی طرح انہوں نے جال لگائے ہوئے ہیں، اور کوئی سادہ لوح، کوئی خام ان کے جال میں پھنسے اسے بھی دور کرتے ہیں، ہدایت کے منبع سے دور کرتے ہیں، بدگمانی و بدبینی اس کے ذہن میں ڈالیں گے. اب آپ تجربہ کر سکتے ہیں تجرباتی طور پر، اگر پختہ ہوں تو تجربہ کریں، خام حالت میں کبھی تجربہ نہ کریں. چونکہ خام چیزوں کو تجربات نقصان دیتے ہیں، پختہ چیز کو تجربہ فائدہ دیتا ہے. خام ہیں تو تجربہ نہ کریں، محفوظ رہیں، اپنے آپ کو بچائیں. اگر پختگی ہے، ذہنی پختگی ہے، فکری پختگی ہے، آپ کسی ایسے شخص کے پاس جو منافقانہ ذہنیت رکھتا ہے بیٹھیں، 20 موضوع 100 موضوع مثلا ملک میں چھڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ آپ کو 24 گھنٹے ایک ہی موضوع پہ متمرکز رکھے گا. فرض کریں اگر جامعہ کا کوئی طالب علم ہے، وہ کسی منافق کے جال میں، عنکبوت کے جال میں پھنس جاتا ہے. عنکبوت بہت ضعیف جالہ بناتا ہے، مکڑی جو روزمرہ دیکھتے ہیں آپ، سب سے کمزور ترین تار مکڑی کے گھر کی ہے، جالے کی ہے، اور اس میں شکار کے لیے ہے، یہ شکار پھانسنے کے لیے ہے، سب سے کمزور حشرہ اس میں پھنستا ہے. چونکہ اگر طاقتور حشرہ اس جال میں آئے، وہ جال کو بھی توڑ دیتا ہے، مکڑی کی ساری محنت زحمت ضائع ہو جاتی ہے، بچے بسا مکڑی کو بھی شکار کر لیتا ہے، اسے بھی گرا دیتا ہے یا اسے ہلاک کر دیتا ہے. کبھی حشرہ مکڑی شہد کی مکھی کی طرح، یہ بھی ملہم ہے، اس نے جس راہ میں جال بناتا ہے مکڑی عنکبوت، اس کو پتا ہوتا ہے کہ کمزور حشرات کا راستہ یہ ہے، مسیر یہ ہے ان کا، کمزور حشرے یہاں سے گزر ہوتا ہے، اور وہاں سے ہٹ کے نہیں بناتا مکڑی اپنا جال، نہیں بناتا، اس وجہ سے نہیں بناتا کہ اسے پتا ہے کہ یہاں سے طاقتور بھی گزرتے ہیں، اور طاقتور کے زد میں اگر میرا جال آ گیا یا گھر آ گیا تو وہ مجھے بھی ہلاک کرے گا اور یہ گھر بھی توڑ دے گا. اس لیے کمزوروں کی راہ اس کو پتا ہوتی ہے، مسیر پتا ہوتا ہے اس کو، یہ آگاہی، غریزی آگاہی اس کو کہتے ہیں. جیسے چمگادڑ، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی لیکن کبھی ٹکراتا بھی نہیں ہے کسی درخت سے یا کسی جسم سے، چمگادڑ کسی شے سے ٹکراتا نہیں ہے، بغیر آنکھوں کے اڑتا ہے، پرواز کرتا ہے اور ٹکراتا نہیں ہے. کیوں نہیں ٹکراتا؟ کہ اس کے اندر ایسا سسٹم لگا ہوا ہے کہ اسے بتا دیتا ہے کہ یہاں دیواریں ہیں، یہاں درخت ہیں، یہاں اجسام ہیں. ایک رڈار الہامی اس کے اندر نصب کیا گیا ہے پیدائشی طور پر، اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جن پرندوں کی آنکھیں ہیں ان سے زیادہ محفوظ ہوتا ہے چمگادڑ اپنی اس سسٹم کی وجہ سے جو اس کے وجود میں نصب ہے. یہی حال مکڑی کا ہے، وہ اپنی حس کے ذریعے سے کمزور حشرات کا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے کہ یہ مسیر، یہ راستہ کمزور حشرات کا ہے، انہی کی راہ میں جا کر جال بناتا ہے. منافق اس مکڑی کی طرح ہے، کمزور مومنوں کی راہ میں جال بناتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کمزور طالب علم کون سے ہیں، کمزور مومن کون سے ہیں، کمزور مجاہد کون ہیں، کمزور انسان کون ہے، یعنی فکری کمزور، ذہنی کمزور، تجزیہ کرنے میں کمزور، درک کرنے میں کمزور، فہم میں کمزور. کمزوروں کے پیچھے جاتا ہے اور ان کی راہ میں جال بناتا ہے، ان کو پھانستا ہے. اگر طاقتور، جو فکری طور پر آئیڈیالوجی میں طاقتور انسان ہے مومن، اگر منافق اس کو پھانسنے کی کوشش کرے، یہ منافق کا جالہ بھی توڑ دیتا ہے اور جو بسا اس کی منافقت کو بھی ختم کر دیتا ہے یا منافق کو ہلاک کر دیتا ہے. اس سے بچتا ہے منافق، ہمیشہ قوی آدمی سے بچتا ہے، جو نظریاتی طور پہ پختہ ہو، مضبوط ہو، اس سے دور رہتا ہے، اسے منہ نہیں لگاتا، کمزور کے پیچھے ہمیشہ رہتا ہے. اگر آپ تجربہ کریں، آپ کو مثلا اگر تاثر یہ دیں کہ آپ اس کی باتوں میں آنے والے ہیں، ہیں نہیں ایسے، مضبوط ہیں، لیکن آپ تاثر یہ دیں کہ متاثر ہو رہے ہیں، منافق کی گفتگو سے بڑے متاثر ہو رہے ہیں، وہ آپ کو آپ ہی کے بارے میں، آپ کے نظام کے بارے میں نئے نئے پہلو نکال کے بتائے گا کہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، آپ سر دھنتے جائیں، ماشاءاللہ یہ بات تو مجھے پتہ نہیں تھی، یہ تو میں رہتا ہوں وہاں پر، مجھے خبر نہیں تھی، یہ آج آپ نے متوجہ کیا ہے مجھے. اس طرح دیکھیں تو اگر ہزار موضوع بھی ہوں وہ کسی اور موضوع پہ نہیں جائے گا، ایک موضوع پہ متمرکز رہے گا کہ آپ کا ایمان سست کرے، آپ کو جڑ سے اکھاڑے، ثبات قدم آپ کا ختم کرے، ایمان آپ کا نظام کے اوپر متزلزل کرے، ایمان آپ کا رہبر کے اوپر متزلزل کرے، صرف ایک نقطے پر متمرکز رہے گا، اس کے علاوہ کوئی اور کسی چیز میں دلچسپی اس کی نہیں ہوتی. ایک تو اس کا اپنا دل بند ہے، دوسرا خدا نے اس کے دل پر مہر لگا دی ہے اور یہ اپنی خواہشات کے تابع ہے، اور یہ غافل ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، انہیں کیا توقع ہے کہ اگر ابھی قیامت آ جائے، ابھی موت آ جائے، اور اس موت میں تم کہاں کھڑے ہو، کیا کر رہے ہو، یہیں پہ اگر موت آ جائے کسی کو، یعنی یہ منافق یہ نہیں سوچتا کہ اگر ابھی مجھے موت آ جائے میں کہاں کھڑا ہوا ہوں، یہاں سے میں مر کے آگے منتقل ہو جاؤں گا، عمل کیا کر رہا ہوں میں. یہ ایک تذکر ہے اس کو متوجہ کرنے کے لیے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. خوب، یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، چونکہ یہ ہدایت عمومی ہے، اگرچہ بعض خطاب رسول اللہ کو ہیں لیکن ہیں عمومی خطاب، امت کے لیے ہیں، اور بعض مخصوص ہیں رسول اللہ کے لیے اور بعض مشترک ہیں امت اور رسول دونوں کے لیے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ یہ بات ہمیشہ نظر میں رکھو، لا الہ الا اللہ، یہ اساس ہے، رکن دین یہی لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی مالک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. چونکہ عملی طور پر انسان کی گرفت اسی لا الہ سے ڈھیلی پڑ جاتی ہے، عملی طور پر زبان پہ لا الہ رہتا ہے، ذہن کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے، عقل کی گرفت کمزور پڑ جاتی ہے، ارادے کی گرفت کمزور پڑ جاتی ہے، عمل کی گرفت کمزور پڑ جاتی ہے، فقط زبان پہ رہتا ہے لا الہ الا اللہ. ذہن کی گرفت ڈھیلی پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی سوچ میں، تفکر میں لا الہ الا اللہ کو مد نظر نہیں رکھتا، اور اپنی سوچ میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی لے آتا ہے، ان سے بھی امید باندھ لیتا ہے، انہیں بھی معبودیت کا درجہ دیتا ہے، انہیں بھی مالک سمجھتا ہے، اور انہیں بھی منشاء اثر سمجھتا ہے. یہ بات پڑھیں گے آپ انشاءاللہ فلسفہ میں جا کر، قواعد فلسفہ نظام ہستی کی تفسیر کا نام ہے، یعنی وہ علم جو ہمیں کائنات سمجھاتا ہے، نظام ہستی، اشیاء کا ہونا، بننا، پیدا ہونا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کس طرح سے ہوئے ہیں. جس طرح علم فقہ احکام شناسی کراتا ہے ہمارے لیے، خدا کے احکام، دستورات، فرامین بتاتا ہے یہ کیسے ہیں، اسی طرح علم فلسفہ حقائق کے نظام ہستی بتاتا ہے. یا یوں کہیں تفسیر، علم تفسیر ہمیں قرآن کی آیات سمجھاتا ہے، یہ علم تشریح کرتا ہے کہ یہ آیات کیا کہہ رہی ہیں، اور علم فلسفہ آیات تکوینی کی تفسیر کرتا ہے، وہ بھی علم تفسیر ہے، اور آیات الہی کی تفسیر کرتا ہے، جو کہ سارا عالم، سارا جہان، سارا نظام آیت خدا ہے قرآن کریم کے مطابق، کہ زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے یہ سب آیات خدا ہیں. آیات خدا کو سمجھنا علم تفسیر ہے، وہ آیات لفظی قرآن ہوں تو بھی وہ علم جو ہمیں ان آیات سے آشنا کرتا ہے علم تفسیر ہے، اور جو آیات تکوینی سے، آیات حقیقی سے ہمیں آشنا کرتا ہے وہ علم بھی تفسیر ہے. فلسفہ اس جہان کی تفسیر کا نام ہے، تفسیر نظام ہستی و موجودیت اشیاء. وہاں یہ قاعدہ جو قرآن کریم میں یہاں بیان ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو جب فلسفہ تفسیر کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے اسی کی، کہ یہ جتنی بھی اشیاء ہیں جو کچھ نظام ہستی میں ہے، لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے فلسفہ میں، لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، عالم ہستی میں، نظام ہستی میں فقط مؤثر خدا کی ذات ہے، مؤثر یعنی فاعل، سبب، موجد، محرک، فقط خدا کی ذات ہے، یعنی منشاء اثر، منبع اثر، جس سے اثر نکلتا ہے وہ پھوٹتا ہے، وہ فقط اللہ کی ذات ہے، باقی اسباب ہیں، مؤثرات نہیں ہیں، لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، یہ توحید خالص ہے، اس کو کہتے ہیں توحید افعالی۔ ایک مولانا نے کتاب لکھی تھی توحید کے موضوع پر، درس پڑھا کتاب میں اور پھر جو پڑھا تھا اس کو ایک اور کتاب میں لکھ دیا، ایک کتاب سے دوسری کتاب بنائی۔ توحید کیا ہے؟ توحید ذات، اللہ کی ذات کو ایک ماننا، توحید صفات، اللہ کی صفات کو ایک ماننا، توحید افعال، اللہ کے فعل کو ایک ماننا، وہ ایک کا رٹا لگایا ہوا تھا انہوں نے، توحید ذات و توحید صفات و توحید افعال۔ توحید افعالی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فعل ایک ہے، توحید افعالی کا مطلب یہ ہے کہ افعال متعدد ہیں، فاعل ایک ہے ان کا، لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور مؤثر نہیں ہے، مؤثریت کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، واسطے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اسباب ہیں، لیکن مؤثر فقط خدا و تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لا الہ الا اللہ یہی معنی بتا رہا ہے کہ آپ عملاً معتقد ہوں کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، لیکن عملی طور پر ہم دیکھیں ہم سوائے خدا کے ہر چیز کی مؤثریت کے قائل ہیں، اور جس مؤثریت میں شک ہے وہ اللہ کی مؤثریت ہے۔ مومن، مومنین کی یہ حالت ہے کہ ہر چیز کو مؤثر مانتے ہیں سوائے خدا کی ذات کے، نعوذ باللہ۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، استغفار کریں اپنے بارے میں بھی اور مومنین کے بارے میں بھی، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اور خدا جانتا ہے آپ کے تقلب و پریشانیاں، خدا کو معلوم ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، مومنین یہ کہتے ہیں کہ کیوں کوئی نئی آیت نازل نہیں ہو رہی، کیا وجہ، پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے مزید افادہ نہیں ہو رہا، اللہ کی طرف سے ہدایت نازل نہیں ہو رہی، کیوں رک کیوں گئی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس وقت چھٹی پہ خوش نہیں ہوتے تھے، اگر آیت نازل نہیں ہوتی تھی مومنین پریشان ہو جاتے تھے، اور ایمان کی علامت یہی ہے کہ مومن کبھی چھٹی سے خوش نہیں ہوتا، ایک تو چھٹی منافق مانگتا ہے، مشکل کے وقت، جہاد کے وقت، قیام کے وقت چھٹی منافق کی علامت ہے، وہ منافقت کی علامت ہے۔ دوسرا یہ کہ مومنین کو ویسے ہدایت کی چھٹی اچھی نہیں لگتی تھی کہ کیوں ہدایت رک گئی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، جو مومن تھے ان کا یہ کہنا تھا، لولا نزلت سورۃن، کیوں سورت نہیں، کوئی نازل نہیں ہو رہی، کیوں نیا سبق نہیں آ رہا، ہدایت کا اگلا مرحلہ کیوں نہیں آ رہا، کیوں رک گیا ہے۔ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، اور جب کوئی سورت محکمہ نازل ہوتی، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور وہ بھی مخصوصاً جنگ کے بارے میں نازل ہوتی، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، یہاں جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی منافق، انہیں دیکھتے ہیں کہ ان کا رویہ نئی سورت یا آیت محکمہ یا خصوصاً جہاد کی آیت جب نازل ہو، منافقین یہ آپ کو یہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ینظرون الیک، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے آپ کو دیکھتے ہیں رسول اللہ کو، نظر المغشی علیہ من الموت، اس طرح سے آپ کو آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے ہیں جس طرح موت کی غشی ان پر طاری ہو جاتی ہے، جب موت کی غش طاری ہوتا ہے انسان پر, آنکھوں کی سیاہی چھپ جاتی ہے اور سفیدی سامنے آ جاتی ہے. اس طرح سے آنکھیں پھری ہوئی ان کی, یہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. آیت قتال نازل ہو گئی, آیت جہاد نازل ہو گئی, یہ انتظار میں تھے کہ ابھی چھٹیاں ہوں گی, ابھی ہم جائیں گے, گھروں کو جائیں گے, اپنے قبائل میں جائیں گے. ناگہان آیت نازل ہوتی کہ ابھی تیاری کرو جنگ کی, آنکھیں پھر جاتی ان کی, اور اس طرح سے رسول اللہ کو دیکھتے جس طرح موت کی غشی ان کے اوپر طاری ہو گئی ہے. مومنین یہ کہتے تھے کہ کیوں نیا حکم کیوں نہیں آ رہا, فرمان کیوں نہیں آ رہا, ہدایت کیوں نہیں آ رہی, یہ منتظر ہوتے تھے. منافق جب آیت نازل ہوتی کہ اب آپ کو جہاد پہ جانا ہے, ان کی آنکھیں پھر جاتی اور موت کا منظر ان کے اوپر طاری ہوتا. فاولا لہم طاعت وقول معروف, ان کے لیے بہتر تو یہ تھا کہ یہ بھی کہتے ہم اطاعت کریں گے, حکم جہاد ہے جہاد کریں گے, حکم قتال ہے تو قتال کریں گے, ہم اطاعت کریں. وقول معروف, یعنی ایک اچھا رد عمل دکھائیں, معروف پسندیدہ رد عمل دکھائیں کہ ہم آمادہ ہیں, لبیک کہیں رسول اللہ کو, یہ قول معروف ہے کہ ہم حاضر ہیں آپ کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کے لیے اور جان دینے کے لیے. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ, اور جب یہ معاملہ پختہ ہو جاتا, یعنی حکم جنگ صادر ہو جاتا, فیصلہ جنگ کا ہو جاتا, تو ان کو کہنا چاہیے اس موقع پر کہ ہم بھی تیار ہیں, اور تیار ہو کے واقعا شامل ہو جاتے. فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, اگر یہ خداوند تبارک و تعالی کی بات پہ ایمان لے آتے اور تصدیق کرتے, مان لیتے, یہ بہتر تھا ان کے لیے. اولئک الذین لعنہم اللہ, یہ ملعون ہیں, جس طرح پہلے سابقہ آیت میں گزرا تھا کہ ملعونین اینما سوقفو اخدو وقتلو تقتیلا, ملعون ہیں, محروم ہیں, فہم سے بھی محروم, عمل سے بھی محروم, راہ خدا میں قدم اٹھانے سے بھی محروم ہیں. منافق ملعون ہیں, یعنی خدا نے اپنے اسباب ہدایت اس سے لے لیے ہیں, روک لیے ہیں, اسے ہدایت نہیں ملے گی. فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ, ان کو بہرا کر دیا گیا ہے, وَأَنْدَى کر دیا گیا, ان کی بصیرت ختم کر دی گئی ہے, آنکھیں کھلی ہیں لیکن منافق کو کوئی حقیقت نظر نہیں آتی, دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے لیکن اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں ان کے, یا ان کے دل سمجھتے ہی نہیں ہیں, دل بند ہو چکے ہیں, مقفل ہو چکے ہیں, تالے پڑ گئے ہیں. جب ایسی حالت انسان پر آئے کہ کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو, اس کا مطلب ہے دل پہ تالا لگا دیا گیا ہے, قفل ہے, اور قفل دل گناہ و معصیت ہے. یہ تالے ہیں دل کے جو فہم کو چھین لیتے ہیں, جس طرح دعائے شریف کمیل میں امیر المومنین علیہ السلام وہ گناہوں کے درجے ذکر کرتے ہیں کہ یہ گناہ معاف کر دے جو نعمتیں روک لیتے ہیں, یہ گناہ معاف کر دے جو نقمتیں نازل کرتے ہیں, وہ گناہ معاف کر دے, بخش دے, جو دل بند کر دیتے ہیں انسان کا, رغبت انسان سے ختم کر دیتے ہیں. گناہ ہیں, قفل گناہ ہے, اگر انسان یہ گناہ نہ کرے دل قفل نہیں ہوتا, ہمیشہ کھلا رہتا ہے, مور نہیں لگتی دل کے اوپر. انسان جب گناہ کرتا ہے دل میں تالا ہوتا ہے, جس طرح سید الشہداء علیہ السلام نے ان اشقیاء کو یہ کہا جب انہیں خطبہ دیتے تھے اور وہ سنتے نہیں تھے, تو فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے پیٹ میں لقمہ حرام ہے, کوئی چیز ہے تمہارے اندر جس نے دل کو, جو تالا بن گئی ہے دل کا اور کھل نہیں رہا, دل اثر نہیں ہو رہا, نصیحت کا, واعظ کا, حکم کا تمہارے اوپر اثر نہیں ہوتا. اس جڑ کو پکڑنا چاہیے, اسے دور کرنا چاہیے اپنے آپ سے. حرام خاری کر رہا انسان, اسے حرام خاری کو ختم کرے تاکہ دل کا تالا کھل جائے, اور اس پر اثر کرے. کوئی اور گناہ میں مبتلا ہے درپردہ, اس گناہ کو ختم کرے, خصوصاً معاصی فی الخلوات, تنہائیوں کے گناہ, خلوتوں کے گناہ, یہ دل کا تالا ہے. حوث بازی یہ دل کا تالا ہے. اگر حوث باز ہو انسان خلوتوں کے اندر, دل بند ہو جاتا ہے, پھر درس سمجھ میں نہیں آتا. بعض کہتے بھی ہیں, غور بھی کرتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتا, اس لیے کہ دل پہ تالا ہے. تالا کیا ہے؟ آپ ہی کا کوئی عمل, خود عمل سے اپنے تالا لگا دیا ہے, لاک کر دیا دل کو. اس تالے کو کھولیں, یعنی اس عمل کو ترک کریں جس میں مبتلا ہو گئے ہیں, اسے چھوڑ دیں, ترک کر دیں, استغفار کریں اور پناہ مانگے خداوند تبارک و تعالیٰ کی, تاکہ یہ دل کا تالا کھلے اور ہم اسم و آما نہ بنے. اسم و آما یعنی جس کے کان بھی بند ہو گئے ہیں اور جس کی آنکھیں بھی بند ہو گئی ہیں. آواز جاتی ہے, علم نہیں جاتا, ہدایت نہیں جاتی, صرف آواز کانوں میں جا رہی ہے. آنکھوں سے ہدایت کے مناظر دیکھتا ہے لیکن اسے ہدایت لیتا نہیں ہے, فقط رنگ دیکھ رہا ہے, حقائق نہیں دیکھتا. فَأَصَمَّهُمْ, خدا نے ان کو ملعون لان کی ہے, اس لانت کا مصداق کیا ہے؟ الَّذِينَ لَعْنَهُمُ اللَّهُ, اللہ نے ان پر لانت کی ہے, اس لانت کا نتیجہ کیا ہے؟ فَأَصَمَّهُمْ, یہ لان ہے. ملعون کون ہے جسے کوئی بات سمجھ نہیں آتی؟ فَأَصَمَّهُمْ, بہرا بنا دیا خدا نے ان کو. جس پر بات اثر نہ کرے, یہ لان کی علامت ہے. الذین لعنہم اللہ فأصمہم, لان کی خدا نے, محروم کیا کس سے؟ بات کو سمجھنے سے, صلاحیت سے. اصم ہو گئے, بہرے ہو گئے, سماعت ختم ہو گئی. وأعمی أبصارہم, اور بصیرت ان کی, بصارت ان کی ختم ہو گئی. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, اب فہم ختم ہو گئی, تدبر نہیں کرتے یا دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں ان کے. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدى, خوب, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہدایت کی طرف پشت کرتے ہیں, ارتدوا, لوٹ جاتے ہیں, علی ادبارہم, اپنی پشت پر. کسی شے کی طرف آنا اقبال ہے, اقبال رخ کرنے کو کہتے ہیں. اقبال کا مطلب نصیب نہیں ہوتا عربی میں, البتہ اقبال کا مطلب ہوتا ہے رخ کرنا, کسی شے کا رخ کرنا. استقبال, جس نے ہماری طرف رخ کیا ہے اس کے رخ کو قبول کرنا, اس کی خواہش کرنا کہ آپ ہماری طرف رخ کریں. استقبلا یعنی دوسرے سے یہ چاہنا کہ وہ آپ کی طرف رخ کرے. ادبار پشت کرنا ہے. استدبار یعنی کسی سے یہ چاہنا کہ وہ چلا جائے یہاں سے, پشت کر کے نکل جائے. الذین ارتدوا, جو لوگ منہ موڑ گئے, جنہوں نے منہ موڑ لیا, علی ادبارہم, اپنی پشت کی طرف منہ موڑ لیا اور واپس چلے گئے ہدایت کو چھوڑ کر. کب واپس گئے؟ من بعد ما تبین لهم الہدى, جب ان کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو گئی, روشن ہو گئی, اسی وقت انہوں نے ہدایت سے منہ موڑ لیا, رخ موڑ لیا. کیا ہوا ان کے ساتھ, کیا المیہ ہوا کہ ہدایت جب روشن ہوئی تو یہ منہ موڑ گئے ہدایت سے؟ الشیطان سول لهم وعمل لهم, شیطان آ گیا بیچ میں. شیطان نے ان کے لیے تسویل کیا ہے. سولا, سولا کسی شے کو بناوٹی, بناو سنگار کے ذریعے سے مزین بنا کر انسان کو دھوکہ دینا, فریفتہ کرنا, تسویل ہے. شیطان کے اعمال میں سے ایک تسویلات ہے, وسوسہ اور تسویل. تسویل یہ آتا ہے کہ کوئی شے اتنی خوبصورت نہیں ہے جتنی مجھے لگ رہی ہے, معمولی چیز مجھے آج بہت بھلی لگ رہی ہے, اس کا مطلب ہے شیطان نے اس کو آرائش کیا ہے, میک اپ کیا ہے مجھے دھوکہ دینے کے لیے. جس طرح امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دنیا تو بار بار بن ٹھن کے میری طرف آتی ہے کسی اور کو دھوکہ دے، غری غیری، میرے علاوہ بہت ہیں دھوکے میں آنے والے، تو کیوں ڈٹی ہوئی ہے کہ صرف علی کو دھوکہ دینا ہے کہ میں نہیں آؤں گا تیرے دھوکے میں، جتنی بھی بن ٹھن کر آ، میں نہیں آؤں گا تیرے دھوکے میں، نہیں آؤں گا. ایک روایت میں ہے کہ امیر المومنین کسی باغ میں کام کر رہے تھے، اور ظاہراً اسی خیبر کے نزدیک یا فدق میں، یا فدق کے علاوہ کوئی باغ تھا، خیبر کے علاقے میں مصروف تھے، باغ میں کام کر رہے تھے. اور اس وقت ایک بہت حسین و جمیل شکل، بعض روایات میں ہے کہ ایک افسانوی چہرہ، اس طرح سے ہر خطے کے اندر ایک حسن، افسانوی حسن مشہور ہوتا ہے، سب سے زیبا شکل مثلا کسی بھی، یا فرضی ہوتی ہے یا حقیقی، جیسے نو گزہ بابا ہر جگہ ہوتا ہے، نو گز کی قبر ہر علاقے کے اندر ہوتی ہے، کہ ایک بندہ جس کا قد نو گز تھا. خوب، اس طرح کی چیزیں، فرضی چیزیں ہر علاقے میں ہوتی ہیں، حسن فرضی یا افسانوی بھی بہت سارے علاقوں میں معروف ہوتا ہے. عربوں میں کوئی عورت تھی حسن و جمال میں بڑی معروف مشہور، اس کی شکل میں وہ امیر المومنین کے سامنے مثلا آئی، وہ شے آ کے کھڑی ہوئی، امیر المومنین نے اس وقت اس کو یہ کہا، پوچھا تو کون ہے، کہا کہ میں وہ ہوں جس کے عاشق ساری دنیا ہے، سب اس کو چاہتے ہیں، اور میں وہ ہوں جس نے سب کو اپنا عاشق بنا لیا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مجھے نہ چاہے. امیر المومنین نے کہا کہ خوب، تو مجھے اس میرے پیچھے کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا کہ آپ آرزو کریں، میری آرزو کریں، مجھے چاہیں. امیر المومنین نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ اے دنیا، تو کیوں بن ٹھن کے میرے سامنے آتی ہے، غری غیری، کسی اور کو دھوکہ دے جا کر، مجھے تیری حقیقت معلوم ہے کہ تو در حقیقت ناپسندیدہ ترین چیز ہے، یہ بناوٹ عارضی ہے تیری، یہ حسن یہ سنگار سارا فرضی و مصنوعی ہے، تیری حقیقت دنی ہے، پست ہے، پلید ہے، شیطان نے تجھے زیبا بنایا ہے. بیوٹی پارلر میں لے جا کر، جیسے کسی بڑھیا کو جا کر بالکل جوان لڑکی بنا کر بیوٹی پارلر میں لے آئیں، اور کسی ہوسران کے سامنے بٹھائیں، وہ اس کا عاشق بن جائے. دنیا کی یہ حالت ہے، عجوزہ ہے دنیا، اور شیطان اس کو تسویل کرتا ہے. البتہ شیطان، یہ ذہن میں رہے، جادوگر اشیاء کو کچھ نہیں کرتا. مثلا فرض کریں کوئی جادوگر بیٹھا ہو، رسی کو سانپ نہیں بناتا. عموماً مداری لوگ شہروں میں، بازاروں میں پہلے زیادہ ہوتے تھے، اب معلوم نہیں، اتفاق نہیں ہوا بازاروں میں جانے کا کہ دیکھیں ابھی بھی ہیں یا نہیں. پہلے زیادہ ہوتے تھے، جب یہ میڈیا چینل، ٹی وی چینل، لوگوں کی سرگرمی کا سامان اس طرح سے فراہم نہیں ہوا تھا، زیادہ سرگرمی سڑکوں پر ہی ہوتی تھی، ماہرین ہوتے، کوئی بندر نچا رہا ہوتا، کوئی ریچھ لے کر آتا، کوئی اس طرح سے، یہ سرگرمیاں زیادہ تھیں. اور ایک طبقہ جو لوگوں کو سرگرم رکھتا تھا، مداری طبقہ تھا. مداری آ کے کسی جگہ مارکا لگاتے، ڈگ ڈگی بجاتے، لوگ جمع ہوتے، پھر اس میں کرتب دکھاتے تھے، کبھی پانی سے آگ نکال رہے ہوتے تھے، منہ سے آگ نکال رہے ہوتے تھے، کبھی مثلا کسی کا سر کاٹ دیتے تھے، ایسے لگتا تھا گویا سر دھڑ سے جدا ہو گیا ہے، اور اس طرح کے عجیب کام انجام دیتے تھے. سادہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اس شے کو تبدیل کر دیا ہے. شے کو تبدیل نہیں کرتے جادوگر، ذہن کو تبدیل کرتے ہیں. شے ویسے ہی رہتی ہے، جس طرح حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جادوگر آئے، انہوں نے رسیاں پھینکی، لوگوں کو نظر آیا کہ سانپ ہیں، انہوں نے رسیوں کو سانپ نہیں بنایا، بلکہ لوگوں کے ذہن، چونکہ رسیاں مضبوط ہیں، جادو قبول نہیں کرتی، رسی مضبوط چیز ہوتی ہے، رسی پر جادو نہیں کیا جا سکتا، جادو صرف ایک چیز پر کیا جا سکتا ہے، انسان کے ذہن پر. اور انسان کا ذہن رسی کو سانپ دیکھتا ہے، ذہن جادو زدہ ہے، نہ رسی. رسی رسی ہے، ابھی بھی رسی ہے، برخلاف معجزے کے، کہ معجزہ حضرت موسیٰ لاٹھی کو اژدہا بناتے تھے، نہ کہ لوگوں کے ذہن میں تصرف کرتے تھے کہ لوگوں کو یہ لاٹھی اژدہا نظر آئی. موسیٰ حقیقتاً لاٹھی کو اژدہا بنا دیتے تھے. جادوگر لوگوں کے ذہن کو ایسے بنا دیتا تھا کہ ان کو رسی سانپ نظر آئی. یہ جادوگری ہے ان کی. تصویل جادو کے شبیہ کام ہے. تصویل شے کو خوبصورت بنا کے نہیں, شیطان کر ہی نہیں سکتا, کسی بدصورت کو خوبصورت نہیں بنا سکتا. شیطان کے سامنے مسخر, مثلا شیطان کو کہو کہ اگر ایک ٹہنی توڑے نہیں توڑ سکتا, ایک پودا نہیں اکھاڑ سکتا. شیطان کمزور ہے, ضعیف ہے. شیطان کی ساری طاقت انسان کے لیے ہے, انسان کے ذہن پر اثر انداز ہو سکتا ہے. جس شے کو زیبا بنا رہا ہے وہ حقیقتاً زیبا نہیں ہے, کیونکہ شیطان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو خوبصورت بنا سکے. انسان کے ذہن کو اس طرح سے بناتے کہ اسے وہ شے خوبصورت نظر آتی ہے, زیبا نظر آتی ہے. ان کے ذہن میں تصرف کر کے وہ چیز جو اچھی نہیں ہے اسے اچھی بنا کر پیش کر سکتا ہے. یہ طاقت ہے اس میں. انسانی ذہن مسخر ہے شیطان کے سامنے. اس کے علاوہ کائنات کی کوئی چیز شیطان کے لیے مسخر نہیں ہے. چونٹیوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتا جو کمزور ترین مخلوق ہیں, مکھیوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتا, فقط انسانی ذہن پر. اور انسانی ذہن بھی چونکہ خود ذہن کمزور ہوتا ہے, شیطنت قبول کرتا ہے, شیطنت کے ساتھ مسانخت پیدا ہو جاتی ہے ذہن کو. جب انسانی ذہن اور شیطان کی سوچ ایک جیسی بنتی ہے پھر اس پر اثر انداز ہوتا ہے, ورنہ کسی باتقوی انسان پر اگر آئی بھی اثر انداز ہونے نہیں ہو سکتا. جیسے امیر المومنین کے سامنے, اب امیر المومنین کے ذہن میں وہ کر رہا ہے زیبائی دنیا کی بنا رہا ہے لیکن ہو نہیں رہی. امیر المومنین فرماتے ہیں دنیا غری غیری, جا کسی اور کو دھوکہ دے, مجھے کیسے دھوکہ دے سکتی, تو وہ پلید ہے, مجھے تیری پلیدی نظر آ رہی ہے, اسی سنگار کے نیچے تیری پلیدی مجھے نظر آ رہی ہے. اور یہ بہت اہم ہے, بصیرت اسی چیز کا نام ہے. انسان کا ذہن جب شیطان کے اختیار میں چلا جائے, منافق کے اختیار میں چلا جائے, منافق اچھائیوں کو برائیاں پیش کرتا ہے اور برائیوں کو اچھائیاں پیش کرتا ہے. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدا, ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو لوگ ہدایت کی طرف پشت کر جاتے ہیں, الشیطان سول لہم, کوئی سبز باغ شیطان نے دکھائے ہیں, اس کو تزئین کی ہے, اس کے ذہن میں تزئین کی ہے کسی شے کی کہ تجھے یہاں سے جانا چاہیے, ہدایت چھوڑنی چاہیے, فلاں جگہ تیرے لیے بہت اچھی ہے, وہاں تو منتقل ہو جا. وہ عمل لہم, اور شیطان اس کو مہلت دیتا ہے یا شیطان اس کو املا کرتا ہے, دونوں, یعنی شیطان اس کو ڈکٹیٹ کرتا ہے. عملہ شیطان ڈکٹیٹ کرتا ہے, اس کو لکھاتا ہے کہ یہ بات تو نے سوچنی ہے, کرنی ہے. ذالک بانہم قالو للذین کرہوا ما نزل اللہ, اس لیے کہ یہ لوگ, اب اس کی وجہ یہ ہے کہ کیوں شیطان آسانی سے ان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے, چونکہ یہ خود آمادہ ہیں شیطان کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں. ذالک بانہم قالو, ان لوگوں کا کہنا یہ ہے, منافقین کا کہنا یہ ہے, سوچ یہ ہے, للذین کرہوا ما نزل اللہ, جو ناپسند کرتے ہیں, ما انزل اللہ کو ناپسند کرتے ہیں, آیات کو, وحی کو, وہ ہدایت الہی کو ناپسند کرتے ہیں, جو لوگ, ان کو شیطان یہ کہتے ہیں. ہدایت الہی کو ناپسند کرتے ہیں, گمراہ, کفار, مشرق, یہ سب طبقات ہیں جو ہدایت کو, اللہ کے نظام کو ناپسند کرتے ہیں کہ اللہ کا نظام نہیں ہونا چاہیے, باقی سارے نظام ہوں اللہ کا نظام نہ ہو, اسے ناپسند کرتے ہیں. یہ لوگ جن کے دلوں میں منافقت ہے, یہ ان کو جا کر کہتے ہیں, کفار کو یا دین خدا کو ناپسند کرنے والوں کو یہ کہتے ہیں, سنطیعکم فی بعض الامر, بعض مسائل میں ہم آپ ہی کے پیچھے چلیں گے, آپ کو مانیں گے ہم, واللہ یعلم اسرارہم, اور خدا ان کی پنہان باتوں کو جانتا ہے. یعنی منافق کا ایک اور منافقانہ عمل یہ ہے کہ یہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھیں گے، ان کے بعض کام بالکل ٹھیک ہیں لیکن بعض کام ہم دوسروں کے مانیں گے. جس طرح مثلا ٹھیک ہے رہبر کو، رہبر معظم کی بات کریں گے، ولی فقی کی، ولی امر مسلمین کی. سیاست میں ہم ان کی بات مانیں گے، ہم اجتماعی میں یا بین المللی مسائل میں یا فلاں مسائل میں، لیکن اس مسئلے میں ہم یا خود رائے رکھتے ہیں یا فلاں کی طرف رجوع کریں گے ہم، یہ منافقت ہے. جب یہ کہیں کہ اس بات میں ہم ان کو فالو کریں گے، اس بات میں ان کو فالو کریں گے، اس بات میں ان کے پیچھے چلیں گے، یہ نفاق ہے، یہ منافقت ہے. ذالک بانہم قالو، جن کے دلوں میں منافقت ہے یہ کہتے ہیں، کہتے ہیں یعنی سوچتے ہیں، موقف ان کا یہ ہے، للذین کرہوا ما نزل اللہ، جن لوگوں کو اللہ کا نظام ناپسند ہے انہیں جا کر یہ کہتے ہیں، سنطیعکم فی بعض الامر، بعض باتوں میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے. ہیں ہم ان کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ ہیں، مومنین کے ساتھ ہیں، لیکن یوں نہیں ہے کہ ان کے پیچھے ہم آنکھیں بند کر کے جدھر وہ جائیں ادھر ہم جائیں گے، نہ، بعض کاموں میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، چونکہ بعض کام آپ کے اچھے ہیں، بعض کام ادھر اچھے ہیں، بعض کام ادھر اچھے ہیں. یہ منافقانہ رویہ تھا، اس لیے بعضوں کو، مومنین کو، سادہ لو مومنین کو جھانسا دے کر یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ رسول اللہ ان کاموں میں ٹھیک ہے، اخلاقی مسائل میں یہ ٹھیک ہیں، لیکن سماجی مسائل میں ہم کسی اور کی پیروی کریں، ان سے جا کر فتویٰ لیں، ان کی طرف جائیں، اس طرف رجوع کریں ہم. تبعیض، سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم، لیکن خدا کو ان کی باطن و پنہان مخفی نیتوں کا علم ہے. فکیف اذا توفتہم الملائکہ یضربون وجوہہم و ادبارہم، خوب یہ دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں جب موت آئے گی، توفی ہوگی اور ملائکہ قبض روح کریں گے، اس وقت یہ اپنے چہرے بھی پیٹیں گے، اپنی پشت بھی پیٹیں گے. یضربون وجوہہم، چہروں پر بھی پیٹیں گے، و ادبارہم، اپنی پشت بھی پیٹیں گے، جب فرشتے آئیں گے قبض روح کے لیے. حسرت و افسوس کہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا انہوں نے. یہ مضمون جاری ہے، اگلی آیات بھی اسی سے مربوط ہیں. ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم، یہ بعد میں پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ محمد.